ابھی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب محدث دارالعلوم دیوبند آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے، لہذا میں حضرت والا سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ آدھا گھنٹہ ہے اور نہایت اہم عنوان دیا ہے کہ اس پر گفتگو کرو۔ کیا گفتگو کریں گے آدھا گھنٹے میں؟ آدھے گھنٹے میں تو گاڑی پٹری پر بھی نہیں چڑھتی، پٹری پر چڑھنے میں کم سے کم پون گھنٹہ چاہیے۔ لہذا موضوع پر گفتگو تو ہمارے حضرت مولانا سجاد صاحب مدظلہ فرمائیں گے عشاء کے بعد، کیونکہ عشاء کے بعد وقت ہے فجر تک۔ سورۃ النور میں اللہ پاک جل شانہ امن والہ نے ایک ارشاد، سورۃ النور میں اللہ پاک جل شانہ امن والہ نے ایک ارشاد فرمایا ہے۔ اس ارشاد کا ترجمہ پہلے تو سن لو۔ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا، ومن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ وعدہ خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کیا وعدے کیے ہیں؟ تین وعدے کیے ہیں۔ پہلا وعدہ، اللہ تمہیں اپنی نیابت سپرد کریں گے، جس طرح تم سے پہلے جو لوگ ہو گئے اللہ نے ان کو جس طرح سے نیابت سپرد کی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی نیابت سپرد کریں گے۔ دوسرا بات ہے، جو دین تمہارے لیے بھیجا ہے اس دین کو زمین میں جمع دیں گے. درخت جب زمین میں جم جاتا ہے تو کتنی بھی طاقت خرچ کر لی جائے اس درخت کو اکھاڑ نہیں سکتا. تو تمہارا جو دین اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس دین کو اللہ تعالیٰ جمع دیں گے. اور یہ وہ دین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, جس دین کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے اس دین کو زمین میں جمع دیں گے, ایسا جمع دیں گے کہ اکھاڑے نہیں اکھڑے گا. تیسرا وعدہ ہے, تم ڈرے سہمے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو چین سے امن سے بدل دیں گے. کوئی خوف باقی نہیں رہے گا, امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ تیسرا وعدہ ہے, یہ خوف یہاں ہندوستان میں آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گا. امریکہ میں چلے جاؤ, وہاں لاکھوں کروڑ سے کروڑوں مسلمان ہیں, ہر مسلمان سہما ڈرا ہے. پورے امریکہ میں ہر مسلمان ڈرا سہما ہے کہ کس وقت کیا آفت آن پڑے. وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے, ایک دو نہیں پورا ملک ڈرا سہما ہوا ہے. اسی طریقے پر اسلام کے ابتدا میں مسلمان مٹھی بھر جو تھے وہ ڈرے سہنے تھے کہ معلوم نے کس وقت میں کیا آفت آن پڑے. تو فرمایا کہ یہ تمہارا ڈر ہے, یہ ڈر اللہ امن سے بدل دیں گے, چین سے بدل دیں گے, سکون سے بدل دیں گے, تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. پھر تمہارا فریضہ کیا ہوگا؟ یہ تین تو وعدے ہیں اور وہ وعدے مشروط ہیں ایمان اور عمل صالح پر. پھر جب یہ تین وعدے پورے ہوں گے تو کیا نقشہ بنے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری بندگی لوگ کریں گے, میرے علاوہ کسی کی بندگی وہ نہیں کریں گے. یہ ان تین وعدے جب پورے ہو جائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا, ماحول صورتحال یہ ہو جائے گی کہ ہر چہار سو اللہ ہی کی عبادت اور بندگی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہیں. یہ جو صورتحال ہے قیامت تک نہیں رہے. فرمایا اگر جو شخص کفر اختیار کرے, فمن کفر بعد ذلک, اللہ نے وعدے پورے کیے, وعدے پورے ہونے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی, صرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, مگر پھر لوگوں نے انکار کیا. علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انکار دو ہوتے ہیں, ایک عقیدے کا انکار, ایک عمل کا انکار. عقیدے کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے, عقیدے کا جو انکار ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور عمل کا جو انکار ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, وہ عمل اسلام سے خارج نہیں کرتا. ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جو شخص تین کام کرے گا, من اتا کاہنا فصدقہ, جوتشی کے پاس گیا اور اپنا بھویش فیوچر مستقبل معلوم کیا اور جو کچھ اس نے بتایا اس کو مان لیا. دوسرا جو اپنی بیوی سے منتھلی پیریڈ میں جس نے صحبت کی, من اتا ہائے تیسرا جس نے اپنی بیوی سے پچھلے راستے میں شہوت پوری کی, یہ تین کام جو کرے گا فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد, اس نے انکار کر دیا اس دین کا جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, اس کا اس نے انکار کر دیا. اس حدیث کی شرح میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ تین گناہ کرنے سے اسلام سے آؤٹ نہیں ہوگا, مرتد ہو گیا مسلمان نہیں رہا ایسا نہیں ہوگا, یہ تین گناہ کرنے والا بھی مسلمان ہی ہے. اور فرمایا کہ فقط کفر, یہ کفر عملی ہے عقیدے کا کفر نہیں. لہذا مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ عقیدے کا جو انکار ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور عمل کا جو انکار ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, وہ عمل سے خارج نہیں کرتا ہے. آیت کریمہ میں فمن کفر بعد ذلک, میں عقیدے کا انکار مراد نہیں ہے, عمل کا انکار مراد ہے. تو فرمایا فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, جو لوگ کیوں کہ کیوں بھٹو لے گا, آواز ٹیپ کرنے کو کرو بھٹو مت لو, مسجد ہے مسجد میں گناہ کرو گے. فرمایا کہ جو کفر کرے گا انکار کرے گا عملی انکار کرے گا تو وہ سرکل سے آؤٹ دائرے سے خارج. فسقا کے مادے کے معنی ہے نکل جانا, کہتے ہیں فسقت رطبت عن قشرها, کھجوریں اس کے گھابے سے نکل آئی. فسقت نکلنا اس کے معنی ہے. بس فاسق کہتے ہیں جو چھوٹے سرکل سے نکل جائے. سرکل دو ہیں, دائرے دو ہیں, ایک دائرہ ہے دین داری کا دائرہ اور ایک دائرہ ہے دین کا دائرہ. چھوٹا دائرہ ہے دین داری کا دائرہ اور بڑا دائرہ ہے دین کا دائرہ. چھوٹا دائرہ جو دین داری کا دائرہ ہے اس سے آؤٹ چلا جائے باہر نکل جائے تو فاسق ہے, اور بڑے دائرہ دین کا دائرہ ہے اگر اس سے آؤٹ باہر گیا تو مسلمان نہیں رہا اسلام سے خارج. تو کفر سے کفر عملی مراد ہے, اعتقادی کفر مراد نہیں, اور فاسقون سے دین داری کے دائرے سے باہر ہو جانا مراد ہے. کہ جو لوگ میری نعمتوں کا انکار کریں گے, میری نعمتیں کیا ہیں, وہی تین وعدے, وہ جو تین وعدے ہیں یہ اللہ کی تین نعمتیں ہیں. اگر کوئی شخص میری ان تین نعمتوں کا انکار کرے گا تو وہ دین داری کے دائرے سے آؤٹ گیا فاسق ہو گیا. اس آخری جز نے بتایا کہ اللہ کے جو تین وعدے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے, لیکن کب تک وہ وعدے پورے رہیں گے, جب تک ان وعدوں کا شکریہ بجا لایا جائے گا, اس کے بعد ان وعدوں کے کوئی وعدہ نہیں ہے, ان وعدوں کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں ہے تو وہ وعدے باقی رہیں گے. یہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا. اب میرے بھائیوں سنو, ایک مثال لو, گیہوں کی ایک دکان ہے, اس دکان پر چار بوریاں رکھی ہیں, ایک بوری دکاندار نے مزدور لگا کر کے کنکر چن کر تنکے چن کر صاف کر رکھی ہے, ایک کنکر نہیں. دوسری بوری جیسا عام طور پر بوریوں میں خش و خاشاک ہوتے ہیں, کنکر مٹی ہوتی ہے, ایسی ہے. تیسری بوری 5 کلو اس میں کوڑا ہے, 95 کلو گیہوں ہے. چوتھی بوری 80 کلو کوڑا ہے, 20 کلو گیہوں ہے. ये चार बोरियां रखी है। गेहूं का भाव है 1500 रुपए क्विंटल। खरीदार पहुंचा, दुकानदार ने कहा देखो ये बोरी 7 की हुई, इसकी कीमत है 1500। तो ग्राहक ने सोचा कि मैं घर ले जाकर साफ करवाऊंगा तो भी 75 रुपए खर्च हो जाएंगे मेरे, तो 50 रुपए जायद देने में क्या हर्ज है। वो फौरन बोरी उसने उठाई 1500 में, 50 रुपए जायद देकर 1500 में उसने बोरी उठाई। दूसरा ग्राहक आया, उसने बताया कि देखो ये बोरी है ये साफ की हुई नहीं है, जैसे आमतौर पर बोरियां होती हैं ऐसी है, और 1500 रुपए इसकी कीमत है। ले गए, सारी दुनिया खरीदती है। अब घर जाकर साफ करेंगे तो उसमें 1 या 1.5 किलो कंकर और कूड़ा निकलेगा, और वो पैसे 100 किलो गेहूं के देकर आया है। ये जो 1.5 किलो कूड़ा निकला है इसके भी पैसे देकर आया है। मगर लोग पैसे देते हैं, वो जानते हैं कि इतना कूड़ा तो होता ही है। वो भी खरीदार 1500 में ले गए। तीसरा ग्राहक आया, उसने कहा देख भाई ये बोरी रखी है इसमें 5 किलो कूड़ा है, मगर इसकी कीमत है 1200 रुपये। तो ग्राहक ने दिमाग में सोचा कि 5 किलो कूड़े के 150 रुपये बनते हैं, और मैं मेहनत में मजदूर लगाऊंगा तो 50 रुपये और खर्च होंगे, तो भी मुझे 100 रुपये का फायदा रहेगा। वो भी 1200 में ले गए और जाकर साफ करवाएगा, कूड़ा फेंक देकर सस्ता मिला है 1200 में बोरी मिली, ले जाएगा। चौथा ग्राहक आया, उसने कहा देख मेरी बोरी में 80 किलो कूड़ा है, 20 किलो इसमें गेहूं है, मैं इसे 500 रुपए में बेच दे रहा हूं, कोई हाथ नहीं लगाएगा इस बोरी को। अरे इस कूड़े को क्या करे, 80 किलो जिसमें कूड़ा है क्या करे इस कूड़े को, कोई हाथ नहीं लगाएगा। हालांकि उसमें 20 किलो गेहूं है और 20 किलो गेहूं की कीमत है, मतलब कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए कि 20 किलो उसमें से अलग करना एक मसला था, बड़ी मेहनत तलब काम है, कोई हाथ नहीं लगाया। ये मैंने एक मिसाल दी है मेरे भाइयों, सहाबे कराम उस बोरी की मिसाल थे जिस बोरी को मालिक ने दुकानदार ने साफ करवा कर रखा है, उसमें एक कंकर नहीं। तो ग्राहक ने फौरन बोरी उठाई। ग्राहक कौन है? अल्लाह। कुरान करीम में है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अन्फुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीदा। तो खरीदार अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने वो बोरी फौरन उठाई और 50 रुपए जायद देकर उठाई, और वो दुनिया में सहाबा के कदम हिजर गए, कायनात उनके सामने राम होती रही, ताबे होती रही, अपने भी पराए, क्योंकि बोरी वो थी जिसमें कोई कूड़ा नहीं था, एक अंकर नहीं था, साफ की हुई बोरी थी। फिर जमाना आगे बढ़ा, एक लंबे वक्त तक मिल्लत का हाल दूसरी बोरी जैसा हुआ। जब सहाबा का दौर गुजर गया, ताबीन तबे ताबीन का दौर आया, तो उनमें कुछ कुछ बुरे लोग भी थे, कंकर तिनके भी थे। ये जो बात का दौर है, सहाबा के जो बात का दौर है, ये दौर दूसरी बोरी की मिसाल है। मगर इस दूसरी बोरी को भी खरीदार ग्राहक खरीदता रहा और पूरे 1500 रुपए देकर खरीदता रहा। अगर जो उसमें 1-1.5 किलो कूड़ा था, मगर फिर भी पूरे 1500 देकर ले गए। یہ بات کے ادوار کی مثال تھی. پھر ایک لمبے زمانے کے بعد, میں اس زمانے کی تحقیق نہیں کر رہا, پھر ایک لمبے زمانے کے بعد میں ملت کا حال تیسری بولی کا ہو گیا, 5 کلو کوڑا ہو گیا بولی میں. تب بھی خریدار خریدتا رہا, اللہ کی نصرت آتی رہی, اللہ کی مدد آتی رہی, اسلام کا بول بالا ہوتا رہا, مسلمان سر ابھار کر چلتا رہا, سرخ رو رہا مسلمان. گاہک نے وہ بولی بھی اٹھا دی, کیوں, سستی ملی تھی, 1200 میں ملی تھی, تو بولی بھی لے گئی. لیکن پھر چلتے چلتے دور آ گیا, ومن کفر فاولئک هم الفاسقون. آج پوری دنیا پر نظر ڈالو, ملت اسلامیہ کا حال اس بوری کا ہو گیا ہے جس میں 80 کلو کوڑا ہے, 20 کلو گیہوں ہے. اس بوری کو کون خریدے گا؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے, اللہ کی مدد کیوں نہیں پہنچتی؟ جواب دو, مسلمان ہیں کتنے, مسجد میں جا کر دیکھو, شاید ایک صف کے بعد دوسری صف شروع بھی نہیں ہوتی, جبکہ محلہ 500 گھروں کا ہوتا ہے, محلہ 500 گھروں کا ہوتا ہے, مسجد میں جا کر دیکھو, ایک صف بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے. ملت کا ہاتھ اس بوری جیسا ہو گیا جس بوری میں 20 کلو کوڑا ہے, صرف 80 کلو کوڑا ہے, صرف 20 کلو گیہوں ہے. اس بوری کو کوئی خریدار کبھی مفت کر دو تو بھی نہیں اٹھائے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, جو موضوع ہے ہمارا جس پر حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہ مدظلہ بارک اللہ فی حیاتہ آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کریں گے, اس ملت کے بارے میں ایک واقعہ سنا. ساؤتھ افریقہ میں جماعت کے امیر تھے بھائی پاڑیا, آپ لوگوں میں سے بہت سے ان سے واقف ہوں گے, انتقال ہو گیا بھائی پاڑیا, بڑے اچھے آدمی تھے, اللہ جنت میں ان کے بہت درجات بلند فرمائے. مجھ سے ان کا خاص تعلق تھا, گجراتی تھے, وہ بھی گجراتی تھے, میں بھی گجراتی تھا, دیوبند آتے تھے تو میرے پاس ضرور آتے. تو ایک مرتبہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم جماعت لے کر فلسطین گئے اور قریہ خلیل جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے, اللہ جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے, اللہ جانے, لیکن نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. قریہ خلیل میں ہم جماعت لے کر گئے تو مسجد ویران پڑی تھی, گرد و غبار ہٹا پٹا ہے, ہم نے جا کر مسجد صاف کی. پھر ہم نے گاؤں میں گشت کیا, تو بڑا گاؤں نہیں, ہم نے گاؤں میں گشت کیا کہ مسجد میں آؤ, دین کی بات ہم کریں گے, سنو. تو گاؤں والوں نے ہمیں جواب یہ دیا کہ اللہ نے ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا, یہودیوں کو دے دیا. اللہ نے ہمارا قبلہ ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا ہے, لہذا اللہ پہلے ہمارا قبلہ ہمیں واپس کریں تب ہم مسجد میں آئیں گے. یہ قصہ مجھے بھائی پاڑیا نے سنایا, بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ خود جماعت لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے پہلے ہمارا قبلہ واپس کرے. آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہے, ہمارے پاس یہ اکابر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی تجربہ ہے, لوگ آتے ہیں, داڑھی منڈا ہوا, نماز نہیں پڑھتا اور باقی کیا کرتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, वो आकर कहता हजरत दुआ कर दीजिए, मेरे ऊपर ये आफत है, बीवी बीमार है, बच्चे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुआ फरमा दीजिए मेरी बलाएं दूर हो जाए। तो हम उनसे कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह का बंदा बन, अल्लाह तेरी खुद सुनेंगे, हमसे दुआ करवाने की जरूरत नहीं होगी, तो अल्लाह का बंदा बन। वो कहता नहीं, मैं तो हजरत खिजर से भी ज्यादा ऊंचे मर्तबे का हूं। किसी को अपनी कोताही और कोताही का कोई ख्याल ही नहीं है। हर मुसलमान इस दावा में है कि सबसे आला मुसलमान मैं ही हूँ। हजरत जुनैद बगदादी कुद्दसाह होते तो वो भी मेरा दामन धोकर पीते। हर शख्स इस खुश फहमी में, वो बंदे भी इसी खुश फहमी में है कि हम तो उम्मत मरहुमा, उम्मत मुस्लिमा, और हमारा किबला अल्लाह ने हमसे छीन करके ले करके हमारे दुश्मनों को दे दिया, हम मस्जिद में क्यों आए? अल्लाह मियां पहले हमारा किबला वापस करें तब हम आएंगे। तो मेरे भाइयों, आज मिल्लत की सूरत हाल ये है, इस सूरत हाल में हमारा क्या मुंह रहता है अल्लाह से मदद मांगने का? अल्लाह से मदद मांगने का हमारा क्या मुंह रहता है? दुकानदार का ये क्या मुंह है कि वो कहते नहीं इसे 500 रुपए में गोली ले जा, कोई भी नहीं उठाएगा, क्या करेंगे इस कूड़े को ले जाए? आज जो सूरत हाल पेश आ रही है उसमें हमारे अमल का दखल है। इस मरहले पर पहुंच कर सवाल पैदा होता है कि फिर हमें क्या करना है? दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं, दो रास्ते हैं। उस चौथी बोरी में से आप 20 किलो गेहूं अलग कर लें, 80 किलो कूड़ा अलग कर लें, तो ये 20 किलो गेहूं कौन बिकेंगे? उसकी जो भी कीमत है उस कीमत पर कौन वो 20 किलो गेहूं बिकेंगे? एक रास्ता तो ये है, मगर ये रास्ता नामुमकिनुल अमल है। आप मिल्लत इस्लामिया में से उस 20% को कैसे अलग करके खड़ा कर देंगे जो गेहूं है, और उस कूड़े को कैसे अलग कर देंगे जो कूड़ा है? नामुमकिन अमल। तो दूसरा रास्ता ये है कि आप मेहनत करें और 80 किलो कूड़े को गेहूं बना डालें, तो आपकी बोरी उठ जाएगी। कोई शख्स ये कहे कि कूड़े को गेहूं कैसे बनाएंगे, 80 किलो कूड़े को गेहूं कैसे बनाएंगे? मेरे भाइयों गौर करो, जब अंबिया मबूस होते हैं तो बोरी में एक दाना गेहूं का नहीं होता है। जब अंबिया मबूस होते हैं तो बोरी में एक दाना गेहूं का नहीं होता, कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है। और अंबिया आकर मेहनत करते हैं तो उस मेहनत के नतीजे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत की, तो 23 साल की मेहनत में ऐसी बोरी तैयार कर दी जिसमें 100% गेहूं था, एक कंकर नहीं था। तो जब अंबिया 100% कूड़े को बदल करके गेहूं बना सकते हैं, तो हम 80% कूड़े को गेहूं क्यों नहीं बना सकते? लिहाजा मेरे भाइयों, मुमकिनुल अमल यही एक रास्ता है। पहला रास्ता नामुमकिनुल अमल है कि हम 20 किलो गेहूं को छांट कर अलग कर लें और कूड़ा अलग कर लें, नामुमकिनुल अमल है। मिल्लत में किस तरह शिकायत करोगे? क्योंकि हर शख्स ये समझता है कि सबसे ज्यादा अल्लाह का प्यारा मुसलमान तो मैं ही हूं, फिर उसको छांट कर कैसे अलग करोगे? मगर ये जो दूसरा तरीका है ये मुमकिन अमल है, और कूड़े को गेहूं बनाने के लिए अंबिया वाला काम करना पड़ेगा। अंबिया ने अपनी मेहनत से उस बोरी को जिसमें एक दाना गेहूं का नहीं था, 100% گیہوں کر کر چھوڑ دیا, امت کے سامنے پیش کر دیا. تو اگر ہم انبیاء والی محنت کریں تو یہ صورتحال کیوں نہیں ہوگی, ہم بھی کر سکتے ہیں. بس ممکن العمل صورتحال یہی ہے, اور جب تک یہ صورتحال نہیں ہوگی وہاں تک ہم کوئی امید باندھیں اللہ تعالی سے, ہمیں زیب نہیں دیتا ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے, ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے اللہ کے نیک بندوں سے, یہ مسجد بھری ہوئی ہے تو 20% ہیں, 80% ملت میں تو وہ 80% بھی ہیں, یہ 20% ہی ملت میں نہیں ہے. اور گولی اس وقت اٹھے گی جب پوری گولی گیہوں کی ہو جائے, یا تھوڑے بہت کنکر کوڑا چلے گا لیکن اکثر گیہوں ہو جائے تو گولی اٹھے گی. میرے بھائی کا قاعدہ سنو, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک مضمون باندھا ہے, وہ مفہوم مخالف سے مضمون باندھا ہے, اور احناف کے یہاں مفہوم مخالف حجت نہیں ہے, یہ بات میں علماء کو سمجھا رہا ہوں. اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. قوم جب چاہتی ہے تو اللہ اس کے حالات بدلتے ہیں, اور قوم اگر نہ چاہے تو اللہ حالات نہیں بدلتے. مجھے شعر صحیح یاد نہیں رہتا, مضمون اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی قوموں کے احوال اس وقت بدلتے ہیں جب قوم چاہے اپنے احوال بدلنا, یعنی قوموں کے احوال خراب ہو جائیں تو وہ اچھے احوال سے کب بدلیں گے, جب قوم خود چاہے اچھے احوال سے بدلنا تب اللہ اچھے احوال سے بدلیں گے ورنہ نہیں بدلیں گے. یہ جو اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مفہوم مخالف ہے. آیت کریمہ ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. فرمایا کہ اللہ کسی قوم کے اچھے حالات اس وقت تک بدلتے نہیں ہیں جب تک کہ قوم خود اپنے اچھے احوال بگاڑ نہ لے. وہاں تک اللہ اچھے احوال بدلتے نہیں ہیں, اللہ نے جو اچھے احوال رکھے ہیں قوم اسی پر رہے گی, لیکن قوم اپنے اچھے احوال بگاڑ لے اللہ بھی بگاڑ دے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, یہ اچھے احوال حتی یغیر ما بانفسهم, اپنے احوال بگاڑ لیں. ایک آدمی ہمیشہ کوٹھے میں پڑھ کے سوتا ہے, کمرے کے اندر پڑھ کر, کوٹھے میں یعنی کمرے کے اندر پڑھ کر کے سوتا ہے. جس زمانے میں سیزن موسم چینج ہو رہا ہے اس زمانے میں وہ باہر آنگن میں پڑھ کے سو گئے تو صبح نزلہ ہو سکتا ہے. جس صبح نزلہ ہو گیا اس نے اپنی عادت کے خلاف کیا. اور ایک دیہاتی ہے وہ ہمیشہ باہر پڑھ کے سوتا ہے, وہ موسم بدلے گا اس وقت بھی باہر پڑھ کر سوئے گا, اس کو نزلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تو معمولی باہر پڑھ کر سونا ہے. تو موسم بدل رہا ہے تب بھی باہر پڑا ہوا ہے, اور جو ہمیشہ اندر سوتا ہے وہ باہر پڑھ کر سوئے گا. تو جس زمانے میں موسم چینج ہو رہا ہے اس زمانے میں سوئے گا, نزلہ زکام کا شکار ہو سکتا ہے. یہ مثال ہے کہ اللہ نے کسی قوم کے اچھے احوال کر دیے تو وہ اچھے احوال کب بدلیں گے, جب قوم اپنے اچھے احوال بدل دے, قوم اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارے, تب اللہ تعالیٰ اچھے احوال بدلتے ہیں, اس کے بغیر اچھے احوال اگر نہیں بدلتے. مگر اللہ عاجز نہیں ہے, قادر ہیں. اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ کا اپنا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو کہا ہے اس کے خلاف مثال موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جزیرت العرب کے لوگوں نے اپنے احوال بدلنے کا ارادہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اور اللہ نے بدل دیا ان کو. اللہ برے احوال کو جب ان کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ برے احوال کو اچھے احوال سے بدل دیتے ہیں. بندوں کی محنت درکار ہوتی ہے. یہ عالم اسباب و مسببات ہے. اس عالم میں اسباب و مسببات پر سارا کارخانہ قائم ہے. تو اسباب تو بنتے ہیں لیکن اللہ جب چاہتے ہیں تو بندوں کے برے احوال کو اچھے احوال سے بدل دیتے ہیں. قوم کا فیصلہ کرنا اچھے احوال کا ضروری نہیں. حضور تشریف لائے تو جزیرت العرب کے لوگوں نے کوئی اقدام ارادہ نہیں کیا تھا اپنے احوال کے بدلنے کا, لیکن اللہ کا فیصلہ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محنت دیکھی تو اللہ تعالی نے پورے جزیرت العرب کی قیادت رکھ دی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو برے احوال کو اچھے احوال سے بدلنے کے لیے قوم کا فیصلہ ضروری نہیں. قوم کے فیصلے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ برے احوال کو اچھے احوال سے بدلتے ہیں. محنت درکار ہے لیکن قوم کے اچھے احوال کو اللہ برے احوال سے نہیں بدلتے. جب تک قوم اپنے پیروں کو کلہاڑی نہ مارے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کے احوال نہیں بدلتے. جب صورتحال یہ ہے اور نقشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نقشہ یہ ہے تو میرے بھائیوں بہت پیچھے سے احوال قوم نے بگاڑے ہیں. اور ساری دنیا کی بات نہیں کہہ رہا میں, جو ہمیں موضوع دیا ہے فلسطین اور غزہ یہ سب ترکی گورنمنٹ میں تھا اور ترکی گورنمنٹ 500 سال سے خلافت عثمانیہ تھی. پوری دنیا کے اسلامی ممالک ترکی گورنمنٹ کے ماتحت تھے, خلافت عثمانیہ تھی. اور جب سے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو حاصل کیا اس وقت سے بیت المقدس مسلمانوں ہی کے پاس تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے. لیکن ایک وقت آیا دشمنان اسلام چال چلے اور کمال عطا ترک تاریخ کا مشہور منحوس آدمی ہے, تاریخ کا مشہور منحوس آدمی ہے کمال عطا ترک, اس کو یورپ کی حکومتوں نے اس کو رام کیا, اس کو قابو میں لیا اور اس نے خلافت عثمانی کے ساتھ مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کے بعد میں خلافت عثمانی ختم. یہ کمال عطا ترک نے کارنامہ انجام دیا, خلافت اسلامی ختم اور ترکیہ کا کیوں بھائی کیا بات اور نہیں آ گئی اذان دینی نہیں, اذان پڑھو کے بعد ختم. اذان تک تو رکے رہو پھر 10 منٹ اور کہو, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. یا تو اذان دیر سے دو یا تقریر ختم کریں گے, جو کرنا ہو کرو. تھوڑی دیر کے بعد اذان دے دیجیے, 5 منٹ پر ختم کرتا ہوں اس کے بعد اذان دے دیجیے, پھر 5 منٹ کے بعد میں نماز ہو جائے گی. اس مسجد کا قانون اور ہے, ساری مسجدوں سے یہاں کا قانون مختلف ہے. لہذا اس مسجد کا جو قانون ہے اس پر عمل کریں گے. اور تقریر تو مجھے تو آتی نہیں تقریر, عشاء کی نماز پڑھ لو دیکھو حضرت مولانا کیسی تقریر سناتے ہیں آپ کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو کمال عطا ترک ہے اس نے خلافت اسلامیہ ختم کی, اور پورا اسلامی ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دشمنان اسلام نے اسلامی ملک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا. جاؤ مشرق وسطی میں کتنی حقوق کتنے ملک بنا دیے ہیں, طاقت ختم, ملت اسلامیہ کی طاقت ساری ختم ہو گئی, ذرا ذرا سے ٹکڑے حکومتیں بنا دی, پھر ان حکومتوں کے سربراہ وہ لا کر بٹھا دیے جو ان کی گود میں پرورش پائے ہوئے ہیں, جن کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. امریکہ میں چلے جاؤ, امریکہ کا جو مشرقی کنارہ ہے وہاں سے مغربی کنارے تک فلائٹ 7 گھنٹے میں جاتی ہے, اس کنارے سے اس کنارے تک 7 گھنٹے میں فلائٹ جاتی ہے. وہ ایک ملک ہے, 52 اسٹیٹس کا ایک متحدہ ملک ہے. اور مشین کے استاد میں چلے جاؤ, ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فلائٹ 1 گھنٹے میں چلی جائے, اس 1 گھنٹے کی مسافت کے اندر سینکڑوں حکومتیں قائم کر ڈالی. پھر قلب اسلام میں یہودیوں کو لا کر بٹھا دیا, خلاف اسلام یا ختم ہوئی, اس کے نتیجے میں قلب اسلام میں خلاف یہودیوں کو لا کر بٹھایا. کیوں؟ عیسائی جانتے تھے کہ بیت المقدس ہم حاصل نہیں کر سکتے, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ 700 سال تک صلیبی جنگیں لڑی ہیں, صرف بیت المقدس کے لیے 700 سال تک صلیبی جنگیں لڑی ہیں اور وہ بیت المقدس کو حاصل نہیں کر سکے, تو انہوں نے یہودیوں کو آگے بڑھا کر کے ان کو کھوٹا گاڑا اور پیچھے سے وہ اس کی مدد کر رہے ہیں, بیٹا قربانی کا بکرا تو بن اور ہم مسلمانوں کو زیر کریں, تو قربانی کا بکرا بنایا اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے ایک صورتحال تو یہ کھوٹا گاڑ دیا, اور دوسری طرف تمام حکومتوں پر اپنے پروردہ اپنے اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والے فارغ ہونے والے ان کو حکومت کے سربراہ بنا دی. تو میرے بھائیوں, اس صورتحال میں ہمارا کیا منہ رہتا ہے؟ ہم اللہ سے شکوا کریں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ جب بابری مسجد شہید کی گئی تو دیوبند میں 2 چودھری دیہاتی کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں, چودھری کیا ہو رہا ہے, بابری مسجد ختم ہو گئی. تو دوسرے دیہاتی نے کہا, کیا ہوتا جی چودھری جی, اللہ میاں ایک ہی تو ہے, وہ ہندوؤں کے سارے چلے گئے, ہندوؤں کے لارے چلے, جاہل کی بات ہے. لیکن بات یہی ہے, حقیقت یہی ہے کہ جب ہمارے اندر قابلیت نہیں رہے گی تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں کھلوا دیں. لہذا میرے بھائیوں, اب کرنے کا کام صرف باتیں اور تقریریں سننا یہ کرنے کا کام نہیں ہے, اٹھو اور اس بوری کو جس نے 80% کوڑا ہے اسے گیہوں بناؤ, اس کے گیہوں بنانے پر محنت کرو, جس دن وہ بوری 100% گیہوں بن جائے گی اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی.